على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله. It's about the fourth day and we're talking about the change which can bring our Imam inshallah in front of our eyes after that long period of labor. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
And we pointed out the very simple changes of dress or language or appearance will not help, and we have to go beyond these simple changes. Talking about that, I thought, why not we look at the way which the Holy Prophet adopted to bring the change in his society. How he could do that? If you look at the period, he worked for around 23 years. And with the work of 23 years, he could change the society entirely, from its foundation up to the impact which we have received now, after 1400 years. How he could do that in a society which was illiterate, politically decentralized, economically actually corrupt, and nothing, no economy was there, and no literacy? Then he changed the society and they became the cultural ambassador or leader of humanity. And he brought a change which created one of the biggest, I may say, empires. How it happened? Now there are a few events in which we can have a guess of how the Prophet was changing. And I can remember one of the events which I tell you, sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
A person came to the Holy Prophet and he asked him to teach him the religion. It was very strange. A person came to the Holy Prophet and said, I have come here from a long distance and I have to go back before, let's say, Maghrib, before it becomes night. So just please teach me religion and I'm going back. So those who were there, few companions, they actually laughed, smiled and said, how it can happen? We are here for the last few years and we are learning religion and it is not yet complete. So this person is here for a few minutes and he wants to learn religion and go back. That's all. The Holy Prophet said, yes, it is possible. It is possible. And he asked one of the companions to teach him a verse of the Holy Quran. Just a verse of the Holy Quran. Not even a surah complete. So both of them went aside. And the person who was responsible for teaching him, he said, listen carefully, I am going to tell you one verse of the Holy Quran, which the Holy Prophet instructed me. So he told him the verse, and the guy who was listening, he said, repeat it again. And he repeated, and he once more said, okay, repeat it again. And he repeated, and after three times, the person who was teaching said, is it enough? He said, yes, it is enough. I could understand, and I have learned it. Then he came to Holy Prophet and he said, oh Prophet, I have learned religion, can I go back? Again people were smiling, how it can happen? Just with one verse of the Holy Quran? And Holy Prophet said, yes, you can go back. And while he was going back, the Holy Prophet said, that person came illiterate and now returning back and he is a faqih. He is a faqih. Now who is faqih? Expert in the learning of Islam. He's a faqih, just by one verse of the Holy Quran. Now, when I read that event, I thought, can I understand that verse? It's very easy. And I suppose, I imagine, most of you, not all of you, do remember that verse of the Holy Quran. The verse says, مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
whoever do a good act, a good deed, will see it, and whoever perform something evil will see it. That's all. And that verse of the Holy Quran changed that person from being illiterate, had no knowledge of Islam, and all of a sudden he became faqih. Now, I'm responsible for this, for the authenticity of this event. Now I'm asking a simple question, and myself too. Why I have not become faqih? And why I could not have this impact which the verses had on that person? For a simple reason. We have taken all these realities as granted. We have not thought over them. We could not link them with our life. If that person could understand, whatever I will do as good deed, I will see. And whatever bad I will perform, I will see. He could realize that. And he had a firm belief in that sentence. Unfortunately, we have much more than that person as far as knowledge. But we don't have firm belief. So what I think we have to change in ourselves is the level of understanding, level of satisfaction in our beliefs. And I will give you one more example. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
This thing should be changed. All of us are Muslims. All of us do know very well about Islam, listening to the majalis, reading the books, and with our conversation with each other. But this is not the problem. Our problem is not understanding more. Our problem is having belief. Our problem is the level of satisfaction which we have in our beliefs. So, I remember when I was in grade 10, I had a teacher who was teaching me, I might be mathematics or English, and he has some sort of what we call in these days atheist ideas. And he was aware that we are religious, we're very religious, and we perform our religion. Once he told me that you guys don't believe in your religion. You just say that you believe in religion. You don't believe in religion. I said, how is it? We believe in religion, we believe in Allah, we believe in Akhirah. He said, no, you don't believe in Him. I said, can you prove it? He said, yes, I can easily prove it. And then he gave me this example. And for tens of times, I have given this example in my majalis. And I'm again telling you this example. This is very strange. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
He said, assume that you are going to, we were living in Karachi, and the distance between Karachi and Islamabad was a flight of nearly 2 hours. He said, for example, you are going to Islamabad, and in your case, for example, you are going to Sydney, and you have two ways to go. Either you go, oh no, this example, if I tell you Melbourne to Sydney, it will not be a very good example. Take it Karachi and Islamabad, I'll tell you why. He said, if you are going to Islamabad and you have two ways to go, one is by air, which is very easy. You just get onto the plane and you will land in Islamabad without any problem. You will have a comfortable journey. But other one is going by road through bus. And you can imagine what it was at that time in the 80s. You will be going by bus, and there was no AC and there's nothing. It will be all dusty. With summer, you will sweat and you will reach Islamabad. Which one you will prefer? He said, obviously by air. I will go by air. And why should I go by bus? He said, yes, this is what I am telling you. You will go by air. But then, now we will add another assumption in this example. If you go by air, you have to live in a bazaar, in a market, on the footpath of a market for 2 years. And if you go by bus, it will take 36 hours instead of 2 hours with all those miserable conditions, but then you will stay for 2 years in a 5-star hotel. Now, which one will you prefer? I said, now obviously by road. I will go by bus. said, with all those troubles, with all those problems, headaches, you will choose to go by bus? He said, yes, of course, because I will have luxuries of 2 years. He said, you believe in it? I said, yeah, I strongly believe in it. He said, then why you are doing sin? You said you believe in Allah, you believe in Day of Judgment, and you say that if you pass this 50, 60 years in trouble, be obedient to Allah, face all the troubles, then you will be in the heaven for hundreds of thousands of years. You said you believe in it. He said, I believe in it. So why you are going by air? Choose by road. If you really believe in it. This is very easy. And this is very obvious. If we really believe that my evil deeds will give me a reaction, and that reaction, that fire will last for hundreds of years, so why am I doing sin? Very simple reason, I don't strongly believe in it. Though by words I say, yes, I believe in it, but strongly, no, no sort of satisfaction in it. Otherwise, there was no way. And another example I could add from my understanding, that I have heard, you have heard in the traditions, that if you tell a lie in the Qiyamah, in the Day of Judgment, you have to see the fire of hell. And that fire is a tough fire. Now, just imagine, if there was a mechanism in this world, if you tell a lie, your dress or your hair will get fire. Who will tell that? All of the people on earth will become truthful. There will be no one who will go that way. So, why we are not doing this now? Because we don't have belief. That firm belief. And this is the missing part. Until unless we obtain that strength of satisfaction, we cannot change the world. And in fact, we cannot change ourselves. If we cannot change ourselves, then how can we change the whole world? What you are claiming to do? What is the idea behind appearance or reappearance of our Imam? That our Imam will come and humanity will enter in another phase of development, success, victory. And how it will happen? They will change themselves. There will be no force on them. He will not say that I will kill you if you are not changed. There will be no force. They will do it by themselves because they will understand the rationality of religion. Now, could you do this by yourself? If you could not do this by yourself, then how can be a person in his army? So this is the point. Change yourself. Not by dress, not by language, not only by zikr dua, but in your beliefs. And there is a simple way which I will recommend for you. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
As we are Muslims, all of us believe in Allah, all of us believe in Akhira, all of us believe in soul and the realities. There is one simple way to strengthen these beliefs. We know there is God, we know we believe in Allah. Just simply ask yourself as a critic a question. Why if there was no Allah? Be your own critic. Raise some sort of question in yourself. And then see, can you answer satisfactorily? Can you answer yourself with such an answer that it will satisfy you? No, there is Allah. There are so many questions which can be raised. صلى الله محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
So you raise your question, answer yourself, and see can you obtain a good level of satisfaction. It is not just I tell you and you receive it. That's all. This is not going to happen. You are listening it for last for so many years. So now fight with your own self. You have some sort of question in yourself, try to solve this question. And one of those questions, one of those beautiful questions, whenever I talk about Allah, I try to prove Allah, someone will come and he will ask me a simple question. You said everyone, everything was created by Allah, then who created Allah? There's a question. This question might be in your own self. And you're not asking me, then ask yourself. And then see, do you have a proper answer for it? Who created Allah? And I tell you this, Akhirah, and I can tell you a lot of traditions, verses regarding Akhirah. Ask yourself, do you really believe in Akhirah? What is a proof? You have met only Prophet. You have never seen him. Do you believe in him? What is your proof? This is the way by which you can strengthen your beliefs. Be your own critic, ask yourself a question, then try to solve that question. And if you could not solve that, then it's no wrong. Go to somewhere else, go to an expert and ask him that I have a question, I could not solve that. This can happen with everyone. And at the time of our sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wasalam, a person came to Imam and he said, Imam, I think I have become kafir. He said, no, you are a good Muslim. He said, no, I think that I have gone astray and I have left Islam. He said, nothing happened, you are Muslim. What happened with you? He said, last night, and then Imam said, this happened to you and this has made you think that you are not Muslim. What happened to you? That last night you were thinking about Allah, and all of a sudden Shaitan raised a question in your mind, what if there was no Allah? Why I'm doing these worships? Why I'm praying? Why I'm fasting? What if there was no Allah? And you could not answer that question. Is this the event which happened with you? He said, yes Imam, this thing happened with me. Then Imam said, this is not a problem. This is just a question. Don't be afraid. And then he said a wonderful sentence. I tried to translate that sentence. He said, raising a question, shak, being suspicious, is a very good path to cover, but it is a very bad destination. If you have a question, you have suspicious in your mind, you have shak in your mind, you go through that shak and reach to the level of certainty, yaqeen. This is good. But if you remain in shak, this is a very bad destiny. Don't remain in shak. Sallu ala Muhammad wa ala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
So how you can strengthen your belief and how you can have more satisfaction in your beliefs, so you can perform accordingly, so you can change yourself, and so you can change the whole universe. Where you should start? Simple question. Ask yourself a few questions, try to solve them, and then it will raise your satisfaction and certainty, yaqeen about it, and then you will have a good practical life. This is one of the ways. Otherwise, another way, parallel to that, that you pray to Allah to give you yaqeen. And we have a lot of prayers from our A'imma alayhim as-salam in which they have asked Allah to send yaqeen on my heart. As'aluka al-yaqeen. This is a blessing from Allah. So you may ask Allah to bring you and take you to that level of satisfaction, and that can change your life. We need change, and yesterday I think I have told you to see and to check yourself and review your likes and dislikes and compare them with the likes and dislikes of your Imam and see, can you change a few habits of yours in yourself, and through that way you can come closer to your Imam, and we can get some sort of result. You see, you have so many people here, and if any one of us, every one of us, if every one of us could change one, only one of his habits, her habits in these 10 days, only one, with so many people here, only one habit everyone could change, I can tell you, you will make a substantial change in your community. And what if you could not do this even by coming here for 10 days? Then this is not justice. Surely it is not justice. So be just, do justice with your own self, do justice with this Zikr Imam alayhi salam, and go towards purification, go towards development. This might be one of the answers to the call from our sacred Imam, Hal min Nasir Yansuruna, and he will say, Labbaik Ya Hussain, I am coming closer to you inshaAllah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. इससे पहले कि हम उर्दू की तफ़सीर शुरू करें, ब्रदर ने कुछ ऐलान करना है, तो मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रदर ऐलान करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम उर्दू की तफ़सीर को शुरू करेंगे। एक बार फिर दुरूद भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद असमत पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا
اللهم صل علی محمد و آل محمد اے علی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من درود بھیجے گا محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
پروردگار کا انتہائی شکر ہے کہ میں اور آپ خدا نبتار کی دیوی اس توفیق کے نتیجے میں سید الشہداء کی غم کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری زندگی میں نہیں معلوم کتنی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا نبتار کی طرف سے صبح شام ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ان نعمتوں کے عادی ہوتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہم نہیں جان پاتے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے کچھ سیکنڈز کے لیے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کی کتنی بڑی نعمت اپنے اندر لیے ہوئے تھے۔ سانس کا معاملہ ایسے ہی ہے، سورج بھی ایسے ہی ہے، دوسری چیزیں ایسی ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اور آپ یقیناً اس کو قبول فرمائیں گے کہ نہیں معلوم کتنی بڑی نعمت خدا کی ہے کہ اب ہم امام حسین کا نام لے سکتے ہیں. نہیں معلوم کتنی بڑی نعمت خدا نے متعلق کی ہے کہ خدا نمتعال نے ہمیں سید الشہداء سے متصل کیا ہوا. ہم نہیں جانتے اس کا اثر قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا, یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. لیکن کم از کم اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی نواس رسول سے اتنا نزدیک نہیں ہوگا جتنا ہم نزدیک ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجے محمد. گزشتہ چند ایام میں ہم نے ایک موضوع کا جائزہ لینا شروع کیا, اور وہ موضوع یہ تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی حجت کی, امام کی یا نبی کی مدد کی ہے, ان لوگوں کے اندر کیا خاصیتیں ہوتی ہیں, کیا ان کی صفات ہوتی ہیں. ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کام کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوتا ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی انسان اپنے اندر کوئی خاصیت نہ رکھتا ہو, اس کے اندر کوئی صفت نہ ہو, اپنی زندگی میں غلط راستے کے اوپر چلتا رہتا ہو, اچانک کوئی تبدیلی آتی ہو اور وہ امام کا ساتھ دے دے, وہ نبی کا ساتھ دے دے. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. اب ظاہر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ شاید حضرت حور علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی ہوا کہ وہ خدا نہ کرے غلط راستے کے اوپر چل رہے تھے اور ساری زندگی غلط راستے پہ چلتے رہے. البتہ میں نعوذ باللہ ساتھ کہتا چلوں, میرا آئیڈیا نہیں ہے, کوئی ممکن ہے ایسے سوچ رہا ہو, اور اچانک ایک رات میں ان کے اندر تبدیلی آ گئی اور وہ صحیح راستے کے اوپر آ گئی. ہم لوگوں کو ظاہری طور پہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساری زندگی نعوذ باللہ مثلا غلط رہے ہوں گے اور کوئی اچھائی کی صفت ان کے اندر ہمیں اس زمانے سے خبر نہیں مل رہی, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن حضرت حور کا رویہ جو انہوں نے سید الشہداء سے رکھا ہے وہ چند باتوں کو فوراً ثابت کر رہا ہے. یہ کہ حضرت حور علیہ السلام نے بی بی کے نام کا احترام کیا ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. وہ ہمیشہ بی بی کے نام کا احترام کرتے تھے, اور نہ صرف بی بی کے نام کا احترام کرتے تھے بلکہ اس احترام کو اپنے عمل کے اندر بھی لائے ہوئے تھے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان لفظ سے کچھ کہتا ہے, ایک دفعہ اپنے عمل کے اندر اس کا اظہار کرتا ہے. یہ ایک خاصیت جو حضرت حور سے نظر آتی ہے. دوسری خاصیت یہ نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کنٹرول بہت شدید تھا. جب سید الشہداء نے ان سے کہا تو انہوں نے پلٹ کر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کچھ نہیں کہا سید الشہداء سے. انہوں نے کہا میں کہہ دیتا لیکن میں آپ کی والدہ کا احترام کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے. اور یہ دو خاصیتیں جو ابھی ہم نے دیکھی حضرت حور کے اندر, کہ ایک ان کے نفس کے اندر کنٹرول ہے اور دوسرا یہ کہ وہ خاندان اہل بیت کا احترام کرتے ہیں, یہ دو بہت بڑے عمل ہیں, یہ بہت بڑی سعادت ہیں. یہی ہم اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا یہ لوگ کن صفات کے مالک ہوتے تھے. ہم نے ایک صفت ابھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کی, اور اس صفت کو ہم نے بیان کیا کہ یہ لوگ صاحب عقل اور شعور تھے, یہ رسم و رواج کے تابع دار نہیں تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ دنیا ان سے کچھ کہے کہ تم یہ کر لو اور وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. یہ لوگ ایسے لوگ نہیں تھے, یہ لوگ اپنے فکر و شعور کو استعمال کرتے تھے. لہذا ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ مثلا سید الشہداء کے مقابلے پر آئیں, لیکن حضرت حور نے کہا کہ نہیں, میں مقابلہ نہیں کروں گا, میں سید الشہداء کا ان تمام مطالبات کے مقابلے میں سید الشہداء کا ساتھ دوں گا. آپ اور میں اگر چاہتے ہیں وقت کے امام کی نصرت کریں, یہ صلاحیت ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی کہ ہم وہ نہ بنے جو دنیا جو سکھائے سیکھ لے, ہم وہ بنے کہ اپنے عقل و شعور کا جائزہ لیں, اپنے عقل و شعور سے پہچاننے کی کوشش کریں, اپنی فکر کو استعمال کریں, دیکھیں اس کے بعد کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جو مومنین ہوتے ہیں یستمعون القول, یہ ہر بات کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, تو اس میں سے جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں اپنے عمل کے لیے. اچھا, آج کی دنیا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آج کی دنیا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بدقسمتی سے جو میڈیا کہے اور جیسا کہے تم سن لو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ پوری دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کیوں بن رہے ہیں؟ ایک بہت سادہ ترکیب ان کے پاس موجود ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے سے ہماری فکر کو چینج کر سکتے ہیں، اور اس فکر کو چینج کرنے کے بعد جس طرف دھکیلنا چاہیں یہ ہمیں دھکیل سکتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم بھی ایسے ہی ہوئے تو پھر مجھے صرف چند منٹس بھی آپ سوچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ہم ایسے ہی ہوئے اور اس زمانے میں امام تشریف لائے تو جو دنیا کا میڈیا ہوگا وہ ان کا فیور کر رہا ہوگا یا مخالفت کر رہا ہوگا؟ شروع میں مخالفت کرے گا. اور اگر لوگ اسی طرح میڈیا کے تابع دار رہے تو کیا وہ پہچان پائیں گے کہ امام حق پر ہے؟ یہ پرابلم آئے گی ہمارے سامنے. اب میں اس کی طرف آپ کی توجہ اور لانے کے لیے اس کے پیچھے ایک اور مشکل آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے اور ہمیں اس کو سالو کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بنیادی مشکل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بنیادی مشکل کیا ہے؟ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں امام تشریف لانے والے ہیں، امام آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نعوذ باللہ تعالی کہانیوں کی صورت میں ہے، ریالٹی میں نہیں سوچ رہے، اس کو حقیقت کے طور پہ سوچ ہی نہیں پا رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں معلوم ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی مثلا وہ سن رہے ہیں کہ امام تشریف لانے والے ہیں، مثلا وہ خود بھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے لیے، لیکن نہیں معلوم ان کے دل کے پیچھے ایک بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں آئیں گے، ان کے دل کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، مطمئن نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں یہ ہونا ہے ہر صورت میں. مثلا اگر میں مثلا پاکستان سے یہاں تک آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں واپس بھی جاؤں گا، واپس جاؤں گا، کس تاریخ کو جاؤں گا، میری بکنگ ہوئی بھی ہے، اس جہاز سے میں نے جانا ہے، مجھے اس جگہ پہ اترنا ہے. کیا میں یہ سوچوں کہ نہیں معلوم ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کیوں پرواہ کروں؟ نہیں، قطار ہونا ہے، اسی کی پلاننگ کروں گا، اسی کے حساب سے ایئرپورٹ پہنچوں گا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے امام کی واپسی کے لیے ایسے ہی سوچا ہوا ہے؟ اگر سوچا ہوتا تو پلاننگ کیوں نہیں ہے پھر؟ سادہ سی بات ہے، مثلا میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں، فرض فرمائیے میں یوں سوچوں کہ ہمارے امام انشاءاللہ اسی سال تشریف لائیں گے. آپ
دیکھیں
میں نے آپ سے کہا اس سال تشریف لائیں گے، آپ میں سے آدھے سے کم لوگوں نے آدھے آدھے دل کے ساتھ کہا انشاءاللہ. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا نا اس سال تشریف لائیں گے، روایات کے مطابق یہ بھی غلط کیا ہے، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے. مجھے کیا کہنا ہے؟ مجھے کہنا ہے ابھی تشریف لائیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ اس سال آئیں گے. اس سال آئیں گے کیا مطلب؟ میں 365 دن کا مارجن لے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے پاس یہ حق نہیں ہے. مجھے آپ کو کیسے کہنا چاہیے؟ مجھے یہ کہنا چاہیے اللہ کرے کہ ابھی تشریف لائیں. کیوں ایک دن بھی دیر ہو؟ کیوں میں کہوں کہ ایک دن دیر ہو؟ کیوں میں ایسے تیار نہیں ہوں کہ ابھی امام تشریف لائیں؟ اور ہم اس وقت کے لیے اس طرح تیار نہیں ہیں، ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں ہے. یعنی مثلا انصاف سے سوچئے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، آپ نے یقیناً سنی بھی ہوگی، ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب ہمارے فرزند تشریف لائیں اور نصرت کے لیے بلائیں تو تم لوگ فوراً ان کی طرف پڑھنا چاہے تمہیں برف کے اوپر سینے کے بل چلنا پڑے، دیر نہیں کرنا پھر، فوراً ان کی طرف بڑھنا چاہے تمہیں برف کے اوپر سینے کے بل چلنا پڑے، فوراً چلو، پہنچو اپنے امام کی طرف. آپ تصور کیجئے آپ نے ایسی تیاری کوئی کی ہوئی ہے؟ یقین فرمائیے مجھے شرمندگی ہوئی ایک دفعہ جب میں آرتھوڈاکس الٹرا آرتھوڈاکس جوز کے بارے میں ایک دفعہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ان کی سیمینری کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جو ہر رات اپنا بیگ تیار کرتے تھے کہ اگر مسیح کل آئے تو ہم ان کی نصرت کے لیے پہنچ جائیں. تو میں سوچا تھا اتنا انتظار ہم بھی نہیں کر رہے، ہم بھی اتنے منتظر نہیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ ہم اور آپ توہم میں کہ صرف ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں معلوم کون کون انتظار کر رہا ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اپنے انتظار میں اتنے شدید نہ ہوئے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تو دوسری قوم پہلے پہنچ جائیں گی. کیا آپ نے یہ تصور کیا ہے کہ امام کی نصرت کرنے والے صرف وہی ہوں گے جو ہمارے حلقے میں سے ہیں؟ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا. نہیں معلوم قوم کون سی نسلوں قوموں مذہب اور قبیلوں سے آ کر لوگ امام کا استقبال کریں گے. ہمارے پاس سابقہ تاریخ موجود ہے. میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر موضوع پہ واپس آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مل کر ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تاریخ سے سیکھنا ہوتا ہے. اب تصور فرمائیے جب اللہ کے رسول مکہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, تو جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا آیا بس وہی لوگ تھے جو دین ابراہیم کو اس وقت مانتے تھے؟ نہیں. بہت سادہ سادہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا آپ خود جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی کا مذہب کیا تھا اس وقت. وہ کرسچن تھے. انہوں نے نبی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ ساتھ دیا. کتنا ساتھ دیا؟ اتنا ساتھ دیا کہ سلمان و منا اہل البیت بن گئے. اتنا ساتھ دیا. قانون ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عین ممکن ہے امام کا ساتھ دینے والے کرسچنز ہوں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان نہیں ہوں گے اور اہل بیت کے چاہنے والے جو نام پر شیعہ ہیں اس وقت وہ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. لیکن کیا معلوم نہیں معلوم کتنے کرسچنز ہوں جو ساتھ دے دیں. کیوں؟ پچھلی دفعہ تاریخ میں ہوا ایسا. ان لوگوں نے ساتھ دیا اللہ کے نبی کا اور شدید ساتھ دیا, مستند ساتھ دیا, نہ کہ صرف لفظ کے اندر, جن کا بظاہر نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ نبی کا نام بھی نہیں جانتے تھے. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے نزدیک رہ رہے تھے. ایک گرجا گھر کے اندر ایک پادری کے شاگرد تھے. اس کے استاد نے ان سے کہا کہ بیٹا یہاں پہ عمر ضائع نہیں کرنا تم, نبی آئے گا اور نبی یہاں نہیں آئے گا, اس دفعہ یثرب میں آئے گا. حضرت سلمان فارسی اسی کرسچینٹی کے عقیدے کے ساتھ نبی کے معتقد ہو گئے. کیا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اگر امام کا ماننے والا شاید اس وقت کسی گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہو؟ میں اس معاملے میں بہت خوش بین ہوں, بہت آپٹیمسٹک ہوں اس معاملے کے اندر. یعنی میں سمجھتا ہوں شاید امام کا اگلا ماننے والا شاید کسی گرجا گھر میں بیٹھا ہو. اچھا آپ وہاں سے گزر رہے ہوں گے, آپ دیکھیں گے چند لوگ گرجا گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ سوچیں گے ان کا ہم سے کیا تعلق. نہیں, شاید آپ کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ تعلق بنا ہے. پچھلی دفعہ تعلق بنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا, جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اس سے زیادہ سچا انسان سورج کسی پہ نہیں چمکا ہے, ان کا کیا تعلق تھا اللہ کے نبی سے؟ ایک صحرا کے اندر ایک قبیلے کے رہنے والے تھے, ایک قبیلے کا رکن تھے اور وہ قبیلہ اچھائی کے لیے مشہور نہیں تھا. حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ اچھائی کے لیے مشہور نہیں تھا. اور اگر میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دوں صرف ایک جملے میں کہ بہرحال وہ قبیلہ مشہور تھا کہ وہ مسافروں کو لوٹتا تھا. حضرت ابو ذر ایسے ایک قبیلے کے رکن تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ایک نبی تشریف لائے, ان کا کردار یہ ہے, ان کی گفتار یہ ہے, ان کی سیرت یہ ہے, حضرت ابو ذر متاثر ہو گئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے اور جس طرح ساتھ دیا وہ آپ کے سامنے. کیا اس سے کوئی قانون بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل قانون بن سکتا ہے. کیا قانون بن سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے حجت خدا کا ساتھ دینے والا